سندھی قوم جو ہے وہ وطن کے ساتھ چاہے یا نہ چاہے وہ جڑی ہوئی ہے.
سندھ لکھنا جرم ہوا, سندھی لکھنا جرم ہوا.
ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں, اپنے اپنے حقوق رکھتے ہیں.
پاکستان کے اندر مختلف قومیتوں کو, مختلف نسلوں کو تقسیم کیسے کیا جائے, ان کو لڑایا کیسے جائے, کبھی صوبوں کے درمیان تقسیم رہی ہے, کبھی نسلوں کے درمیان تقسیم رہی ہے.
السلام علیکم خواتین و حضرات, میں آپ کا میزبان حارث خلیق وائس آف امریکہ کی اسی پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ ایک نئی کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں, جو پاکستان کے 75 سال کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. پاکستان کی ریاست, سیاست, سماج, معاشرہ, ثقافت, فنون لطیفہ, ان تمام موضوعات پر ہماری کوشش ہے کہ گفتگو کریں ان پوڈ کاسٹ میں. اور آج کی جو کڑی ہے وہ سندھ کے 75 سال سے متعلق ہے. سندھ کی, جس طرح سے ہم نے پاکستان کے دیگر صوبوں, وفاقی اکائیوں اور گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر سے متعلق بھی گفتگو کی ہے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں, یہ گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے اور علیحدہ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے, چونکہ ہم سندھ کے مخصوص حالات پر جو ان 75 سال میں سندھ میں گزرا ہے, ہر لحاظ سے جو سندھی عوام پر, سندھ کے لوگوں پر, سندھ میں بسنے والوں پر جو مصائب و مشکلات, جو ان کے حقوق کی پامالی, اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور جو کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی ہیں یا جو کوئی ایسے کام ہوئے ہیں جو مثبت ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے. ہم آج کے حالات کا بھی جائزہ لیں گے اور ماضی کے جو 75 سال ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا, جسے ہم کہتے ہیں کہ مد و جزر سے سندھ کا سماج گزرا ہے. میرے آج کے جو دو مہمان ہیں نہایت معزز, اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ ان سے پہلے سے بہت سارے واقف بھی ہوں گے, چونکہ دونوں اپنے اپنے شعبے میں ان کی نمایاں کارکردگی رہی ہے, ممتاز دانشور, اور ہم انہیں صوبے تک محدود کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, جو سندھی کی اور اردو کی ممتاز فکشن نگار, ڈرامہ نویس, شاعر, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گہری نظر رکھتی ہیں جو پاکستان کے عمومی طور پر حالات ہیں اور جو خطے کے حالات ہیں ان پر, مسلم دنیا کے حالات پر, مگر ظاہر ہے چونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے تو سندھ سے تو ان کی گہری وابستگی ہے, جذباتی بھی اور علمی, فکری اور فنی بھی. میں آپ کا بہت ممنون ہوں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کہ آپ نے وقت نکالا.
بہت شکریہ, آپ مجھے یہ موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا.
دوسرے ہمارے مہمان ہیں جو سندھ کی سیاسی اور سماجی تحریکوں سے ایک طویل عرصے سے وابستہ رہے ہیں, اس کے علاوہ سندھ کی ثقافت اور صحافت, ان سب میں ان کا ایک, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نمایاں کردار رہا ہے. انہوں نے پیشے کے اعتبار سے تو میں نہیں کہوں گا لیکن تعلیم کے اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے سرجری جو ہے وہ سماج کی ہے. ڈاکٹر ایوب شیخ, ڈاکٹر صاحب گواہ بھی رہے ہیں, وٹنس بھی رہے ہیں بہت سی تحریکوں کے, ان کو ابھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, انہیں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور اب بھی ان کی جو سندھ کے مسائل ہیں ان پر گہری نظر ہے. ڈاکٹر ایوب شیخ, بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے بھی اور ہمارے سامعین کے لیے بھی جو یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں.
تھینک یو ویری مچ, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں.
تو میں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, آپ کی اجازت سے اگر آپ, میں پہلا سوال ایوب سے کروں.
ضرور ضرور,
کہ چونکہ آپ سے میں ذرا تفصیل سے ثقافت اور ادب پہ بھی بات کروں گا, لیکن ایوب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ 1947 کے بعد سندھ جن مسائل سے گزرا ہے اور جن, یعنی جس طرح کے ایک آشوب سے گزرا ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. اور 47 سے, اور میں اختصار کا کی آپ سے گزارش کروں گا, 47 سے ہمیں ذرا سن 70 تک لے آئیں.
حارث, میں سمجھ رہا ہوں کہ 1947 سے 1958 اور 1958 سے 1970, یہ اگر ہم دو سیکشنز کریں نا,
دو ادوار کر لیں,
دو ادوار کریں, تو ان دو ادوار میں آپ کو طاقت, تعصب اور اجارہ داری اور میڈیا اور باقی حوالوں سے جو یہاں کے انڈیجینس پیپل ہیں ان کے خلاف جو الائنس بنا ہے طاقت کا، اس کی پوری کہانی آ جاتی ہے۔ مثلا پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، 8 مہینے میں پہلی حکومت گئی، اگلے 6 مہینے میں دوسری حکومت گئی۔ چلانا کن کو ہے؟ چودھری غلام احمد کو، محمد علی کو، اسکندر مرزا کو۔ اس سے بڑی طاقت آ گئی ایوب خان کی صورت میں، اس نے ان تینوں کو بھیج دیا گاڑی کی ڈگی میں بٹھا کے، کسی کو کہاں کسی کو کہاں، چلو بھائی طاقت۔ ایک دوسری بات، 1947 میں چونکہ پاکستان، یہ جو آج کا پاکستان ہے، اس کی کوئی آرمی تو نہیں تھی، یہ تو متحدہ ہندوستان تھے، ان کے الگ الگ پرنسلی اور بہت سارے اسٹیٹس تھے، سندھ اور ہند کہتے تھے، یا خیر پور اسٹیٹ تھا، کلات تھا، ادھر کے پی کے علاقوں کے بہت سارے۔ تو وہ ساری جو ساری باتیں، اس میں ہم نے کیا کیا کہ انڈیجنس پیپل کے حوالے سے ہم نے یہ
مقامی لوگ،
مقامی جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کیا کیا کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو چنا، اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ ملایا، اور ان کا ایک الائنس بنایا۔ اس الائنس کا پھر کام کیا ہوا کہ آج اس سیزن میں کس کی حکومت ہونی ہے، اس سیزن میں کس کی حکومت ہونی ہے، تو یہ میری بات نہیں مانتا تو کل تیری حکومت نہیں جائے گی، تو ان کو 2 ووٹ نہیں دیتا تو تیری حکومت نہیں رہے گی۔ بالکل بچے جیسے گڈے اور گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں پاکستان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے، طاقت نے، تعصب نے یہ کام کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس 1947 اور 1951، ان 3 برسوں میں جتنے بھی یہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے، جس کی پوری ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، فار ایسٹ میں، جس کی ہاک اور دھاک تھی، جو بامبے کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی اپنا لوہا منوا چکے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے۔ جنہوں نے یہاں کالج کھولا تھا، جنہوں نے یہاں ہسپتال کھولے تھے، ایون گھوڑوں اور گدھوں کے لیے جو حوض خانے بھی کھولے تھے نا بندر روڈ پہ، وہ سب کے سب یہاں سے چلے گئے۔
یعنی ہندو آبادی کا،
ہندو سندھی
جن کی جو ایک بڑی مرکنٹائل کمیونٹی تھی،
بالکل،
اور ساری دنیا میں جس کی دھاک تھی، بحیرہ ہند کے تمام جو بندرگاہیں ہیں وہاں ان کی تجارت تھی، وہ سب کے سب سندھ سے ہندوستان منتقل ہو گئے،
سب چلے گئے۔ کوئی ہانگ کانگ بھی گیا، سنگاپور بھی گیا، ادھر دبئی بھی گیا۔ پھر ہر ایک نے کہا کہ اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اب باقی جگہوں کو اپنا وطن بنائیں۔ اب باقی جگہوں پہ جب انہوں نے اپنا وطن بنایا ہے نا، تو 2 3 4 ہر ایک ملک میں وہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے یہاں تھے، اور ان کی تو ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سندھ خالی ہو گیا پڑھائی لکھائی سے، بزنس سے۔ اب جو ہمارے نئے بندے آئے ہندوستان سے، ان میں بزنس مین نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں، ان میں بزنس مین نہیں تھے۔ ادھر پاکستان کی میڈیا کا انتہائی گھناؤنا رول شروع ہوتا ہے، جھوٹ، تعصب۔ جھوٹ اور تعصب کی حد یہ ہے کہ ہم نے اگلے سال کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ہندوؤں سے آزادی لی ہے، حالانکہ ہم نے انگریزوں سے لی تھی۔ پاکستان بنانے کا مقصد انگریزوں سے آزادی تھی، لیکن ہم نے اس کو جو عملی جامہ کیا دیا، میڈیا میں کیا پہنایا کہ یہ ہندوؤں سے ہم نے ملک وطن آزاد کرا کے اور کر دیا۔
ڈاکٹر صاحب، اب ون یونٹ کی طرف آئیں،
ابھی ہم 58 تک آ گئے۔
نہیں، ون یونٹ تو پہلے بن گیا تھا،
سنے 55 میں آیا نا
جی،
اس میں کیا ہوا کہ ان 8 برسوں میں انہوں نے کوشش کی کہ پنجابی، پشتون، مہاجر محاج بنا کے، اور جتنا بھی سندھیوں کو دھکیلا جا سکتا ہے ہر اسفیئر میں وہ دھکیلا جائے۔ مثلا آپ حساب کریں، میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ میڈیا کا گھناؤنا کام شروع ہوا، تو 1947 میں کوٹا سسٹم ہندوستان سے آنے والے ہمارے دوست جو
مہاجرین
یا پناہ گیر تھے ان کے لیے تھا، 15% ان کے لیے مختص تھا، کتابوں میں ہے۔ لیکن آپ نے میڈیا میں کر کے کیا دکھایا کہ گویا یہ کوٹا سسٹم شاخسانہ ہے سندھیوں کا، یہ کوٹا پہ چلنے والی قوم ہے اور ان کو تو کوٹا چاہیے، یہ پرولیج رہنا چاہتے ہیں، یہ محنت وحنت نہیں کرنا چاہتے۔
ٹھیک،
ایک بات آگے، ان کو خیال آ گیا کہ یہ جو سندھی انٹیلیجنشا وہ نہیں ہے، لیکن بزنس بھی نہیں ہے، لیکن اسمبلی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو 48 میں انہوں نے جو حرکت کی تھی کراچی کو الگ کر کے، تو کراچی کو انہوں نے کیا
سندھ سے علیحدہ کر،
سندھ سے علیحدہ کر کے پاکستان کا دارالحکومت، اور سندھ کے دارالحکومت کے لیے اسی چارٹر میں لکھا گیا کہ ہم پیسے دیں گے، آپ اس شہر کو دارالحکومت جیسا شہر بنائیں۔ ایک ٹکا نہیں دیا
حیدرآباد جب
انہوں نے منتقل ہوا۔ ایک بات، دوسری بات، اب آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ فیل کرتی ہے کہ یہ جو ہم وڈیرے کو کہتے ہیں یہ کرو تو یہ کرتے ہیں، یہ کرو تو یہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے 1955 میں اچانک آپ نے دیکھا کہ 102 ممبران کی اسمبلی ہے، اس میں 98 لوگ ون یونٹ کے حامی نکلتے ہیں، 4 لوگ ون یونٹ کے مخالف نکلتے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے ون یونٹ اسی لیے لگایا تاکہ
یعنی پاکستان کے مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ضم کر دیا، مشرقی پاکستان کی برابری کے لیے، وسائل زیادہ لینے کے لیے،
وسائل زیادہ لینے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کائیں کے لیے سندھی پنجابی اور پشتو اور اس کا چکر چلا رہا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اصل میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تھا ہی سندھی کو مائنس کرنے کے لیے ون یونٹ۔ آئیڈیا تو بنگالیوں کا ہے، مزے کی بات ہے، یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، لیکن یہ سندھیوں کے خلاف گیا۔ پھر سندھ لکھنا جرم ہوا، سندھی لکھنا جرم ہوا، آپ انویلپ پہ سندھی لکھو گے وہ انویلپ آپ کے گھر نہیں پہنچے گا، آپ انویلپ پہ سندھ لکھو گے، آپ سندھی میں ایڈریس لکھو گے نہیں پہنچے گا۔ کیا ہوا؟ پھر یہاں سے مزاحمت شروع ہوئی پاکستان میں سندھی دانشوروں کی، اور اس میں سب سے بڑے جو ابھر کے آئے، ایک تو بہت بڑے آدمی تھے حیدر بخش جتوئی، اس کا تو کنٹینیوس چل رہا تھا
سندھاری تحریک،
ہاں، لیکن شیخ ایاز اور باقی جو لوگ تھے ون یونٹ کے خلاف، یہ پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں پہلی موومنٹ ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے بجائے انٹلیکچوئلس نے شروع کی۔
یہ بیگم ون یونٹ کے خلاف،
ون یونٹ کے خلاف بیگم خالدہ، بیگم زینت عبداللہ چنا، وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، کبھی شیخ ایاز ہیڈ کر رہا ہے، کبھی کون ہیڈ کر رہا ہے، کبھی کون ہیڈ کر رہا ہے۔ یہ ون یونٹ کو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ون یونٹ ہمارے اس میں نہیں آ رہا، اور پھر صورتحال باقی پاکستان میں بگڑتی گئی، تو اچانک ہمیں ایک ثانیہ کی صورت میں پاکستان دو ٹکڑوں میں ملا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کی طرف آؤں، ایک مختصر جواب دیجیے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ تاریخ بہت اہم ہے ہمارے سننے والوں کے لیے بھی، لیکن ایوب خان کے پورے دور میں ون یونٹ برقرار رہا؟
بالکل رہا،
اور 1955 میں ون یونٹ بنتا ہے، یعنی چاروں صوبوں کا انضمام ہوتا ہے، اور یہ وہی وقت ہے کم و بیش جب جنرل ایوب خان یونیفارم میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بن جاتے ہیں، اور اثر رسوخ اسکندر مرزا کا اور ان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹس فارغ ہوتی ہیں۔ ایوب کے دور میں یہ پورا موومنٹ چلا ون یونٹ کے خلاف۔
جی
میں اب آپ سے مختصراً یہ پوچھ رہا ہوں کہ صوبہ بحال کب ہوا ہے؟
1970
70 کے عام انتخابات کے ستر کے عام انتخابات سے پہلے۔ میں اب ذرا نوراپا کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ 70 تک،
یہ چونکہ تاریخ کی بات ہے تو میں یہ بھی بتاؤں کہ دو چیزیں ہوئیں، کہ صوبہ جو ون یونٹ خاتمے کی جو اعلان ہوا ہے وہ 1 جولائی 1970 کو وہ جنرل رحمان گل نے کیا ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ اس کا جو یہ پوری تحریک چلی, دیکھیے سندھ میں تین چار تحریکیں بڑی اہم ہیں, ویسے تو بہت سی تحریکیں چلی ہیں, لیکن ایک سندھ ہاری تحریک, ایک جو ون یونٹ کے خلاف ایک تحریک چلی, پھر ایم آر ڈی کا موومنٹ بہت بہت اہم ہے, سندھیانی تحریک, عوامی تحریک کی جو خواتین کی تحریک تھی, یہ چاروں چار بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تحریکیں چلیں. اس کے سندھ کی سماج پر, ثقافت پر اور ادب پر کیا اثرات ہوئے؟
دیکھیے ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کو کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سا چند لائنوں میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ سندھ کو جو رویہ پاکستان بنتے ہی جس کا سامنا اسے کرنا پڑا, جو بھی نقصان فائدہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو رویہ جس کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ سندھ کو بہت زیادہ, یہ ظاہر ہے کہ بنگالی اور سب اس میں آئے, کہ مقامی آبادی کو سب سے زیادہ اس بات کا احساس دلایا گیا کہ آپ مفتو ہیں. یہ علاقہ پاکستان کے جس زمین پر پاکستان بنا ہے یہ ایک فتح ہے, اور یہ فتح اور مفتو کی جو فلسفی ہے اس کو شروع کیا گیا, مطالعہ پاکستان جس کو ہم آپ بہت ڈسکس کرتے ہیں اسے شروع کیا گیا محمد بن قاسم کے حملے سے, اور وہ باب الاسلام کی کہانی اور حجاج بن یوسف اور یہ اور وہ, جب یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پڑھانا شروع کیں تو یہ احساس خود بخود ڈیولپ ہوتا چلا گیا کہ یہاں کی مقامی آبادی مفتو ہے, وہ پیچھے پڑی ہوئی قومیں ہیں, اور باہر سے جو لوگ آئے ہیں یا جنہوں نے پاکستان بنانے کے دعوے دار ہیں, جبکہ مقامی آبادی نے اپنی زمین دی پاکستان بنانے کے لیے, انہوں نے برابر کا حصہ ڈالا ہے اس میں, یہ جو رویہ ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہوا. ہم جب اس رویے پر بات کرتے ہیں تو بار بار اکثر ایوب خان سے بات کو شروع کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بنتے ہی 1948 میں قائد اعظم کی اپنی زبان جب جا کر ڈھاکہ یونیورسٹی میں کہہ دیا کہ آج سے پاکستان کی زبان جو ہے وہ صرف اور صرف اردو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ایک چیز یہ میں آپ کو بتاؤں, دوسری ون یونٹ کی جو بات, میں اتفاق سے وہ نسل ہوں جو ون یونٹ کے ماحول میں پلی بڑی ہے, کیونکہ میرے والد گورنمنٹ آفیسر تھے اور میں نے آنکھیں کھول کر ون یونٹ یوں دیکھا کہ میں لاہور میں پلی بڑی, اور میں نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ ون یونٹ میں مثلاً میں نے یہ دیکھا کہ لاہور میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو پنجابی میں بات کرنا وہاں اسکول میں منع تھا, اس پر فائن لگتا تھا, مگر میں نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ بچوں میں یہ چیز, ظاہر بچے اپنے بڑوں سے سن کے آتے ہیں, میں نے بھوکے بنگالی اور یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں کہ بھوکا بنگالی سندھی مجھے آج تک یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ بچوں سے میں نے سنا وہاں پر سندھی مانو کر دیا, ظاہر ہے کہ وہ مختلف زبانیں بولنے والے بچے تھے, سندھی مانو کٹ کٹانو ہاتھ میں جھاڑو بغل میں کچھ اس طرح کا, بغل میں جھاڑو ہاتھ میں کچھ, یہ ساری چیزیں یہ ماحول بنایا گیا یہاں پر. سو ون یونٹ کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں ان تحریکوں کی, ہم آتے ہیں ان تحریکوں پر, ان کا جو یہ مزاحمت, وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انویلپ پر آپ کا اگر سندھ لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے پتے پر وہ چیز نہیں, خط نہیں پہنچے گا. سندھ میں جو مزاحمت شروع ہوئی اور یہ جو تحریکیں پروان چڑھیں, ان کی بنیاد اس چیز میں تھی کہ شناخت کھو دینا نہیں, شناخت جو چھین لی گئی پاکستان بننے کے بعد, جو شناخت چھین لی گئی اسے بچانے کے لیے, سندھ کی شناخت کو بچانے کے لیے. اچھا اب کیا ہے کہ ہماری اس پورے ماحول میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس بات میں بڑا بلیو رکھتی ہوں, آپ ایک ہوائی بات ہم کر دیتے ہیں کہ پاکستانی ایک قوم ہے, پاکستانی ایک قوم ہے ہی نہیں, چالیس پچاس ساٹھ ستر سال میں کوئی بھی قوم نہیں بنتی ہے، صدیاں ہزارہا برس لگتے ہیں کسی قوم کو بنتے ہوئے، اور قوم زمین سے اگتی ہے، کئی قوم آسمان سے نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس لیے میں اس بات پہ پورا بلیو رکھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف اقوام کا ملک ہے، اس پر مشتمل ہے، مختلف اقوام ہیں۔ اب یہ جو ہم خوابوں کی دنیا کی بات کرتے ہیں، ہم سب ایک، ہم سب ایک ہو نہیں سکے، ہو بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنا اپنا اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنے اپنے حقوق رکھتے ہیں، ناٹ مفادات، حقوق رکھتے ہیں اپنے اپنے۔ سو اس لیے میں ہمیشہ یوں سوچا کرتی ہوں کہ پاکستان، جب ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں تو عوام کے متعلق بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، ان کے یہ مسائل، ان کے یہ حقوق ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ڈالی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں سے، آپ اگر ایک شاعر کی حیثیت میں، ایک ادیب کی حیثیت میں ذرا غور کریں گے کہ پاکستان میں تمام نسلوں کے ذہنوں سے ایک لفظ نکال دیا گیا، وہ ہے وطن۔ وطن نہیں ہے، ہم آج بھی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمیں عزیز ہے۔ ہاں بالکل عزیز ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے پاس یہاں پاکستان میں وطن کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا۔ اب وطن کیا چیز ہے؟ وطن وہ نہیں ہے جو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، وطن وہ نہیں ہے جو آپ کے شناختی کارڈ میں، وطن وہ ہے جس میں ہزارہا برس سے آپ کی جڑیں ہیں۔ ملک آپ کا وہ ہے جو پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے، جو شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے، جس کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں آپ اس کی شناخت لے کر جاتے ہیں، اور آپ کا اس ملک کا حق بنتا ہے کہ آپ اس شناخت کو اون کریں اور آگے لے جائیں۔ لیکن وطن، سندھ کا یہ معاملہ ہے، یہ بنگال کا معاملہ بھی تھا، یہی معاملہ سندھ کا ہے، دونوں کا ایک ہی جیسا معاملہ ہے جو مشرقی پاکستان کا تھا۔ سندھی قوم جو ہے وہ وطن کے ساتھ چاہے یا نہ چاہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شیخ ایاز اور کچھ نام لیے، یہاں سے بات نہیں ہے۔ اگر آپ، ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو شاہ لطیف سراپا وطن نظر آتے ہیں، کسی، یعنی آپ کسی بیت پر چلے جائیں، آپ وطن کے حوالے سے کئی اس کے معنی نکال سکتے ہیں۔ یہ جو موومنٹس اس کے آپ بات کر رہے ہیں ون یونٹ کے خلاف، ون یونٹ کے دور میں جب یہ سارا کچھ بند تھا، جب سندھ کا نام لینا گناہ تھا، جب سندھی لکھنا منع تھا، یہ سب کچھ تھا اس زمانے میں، سب سے بڑی جو خوبصورت یہاں بات ہوئی ہے، جب سارے راستے بند کر دیے گئے اور ایوب خان کا دور، سب سے خوبصورت یہاں بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں کے ادیبوں نے، شاعروں نے، اسٹوڈنٹس نے، دانشوروں نے، سندھی، عام سندھی لوگوں نے، ان سب نے جشن لطیف منانا شروع کیا۔ جشن لطیف، بظاہر تو انہوں نے تو ہمارے شاہ لطیف کو اٹھا کے ایک اولیاء ولی اور تصوف کے خانے میں ڈال دیا کہ ان کی یہ ایک مزار ہے اور آپ اس پر چادر چڑھائیں اور شاہ لطیف، ایسا نہیں ہے۔ شاہ لطیف آپ کو پتہ ہے دھرتی کے شاعر ہیں، وطن کے شاعر ہیں، لوگوں کے شاعر ہیں، اور وطن لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ حیف اس پر جو اپنا وطن بھلا دے، یہ شاہ لطیف کے شاعری میں۔ اب جشن لطیف جب منانا شروع کیا گیا، اور اس میں اس زمانے میں زرینہ بلوچ، جن کا بڑا ظاہر ہے کہ ان کی شادی رسول بخش ولی جو صاحب سے ہو چکی تھی، اور اس طرح کے بہت سے لوگ، اور شیخ ایاز اور جوئس صاحب، اور اس طرح کے اس دور کے جو سیاسی لوگ تھے، وہ ان سب نے جب جشن لطیف منانا شروع کیا تو وہ تو سراپا بغاوت اور احتجاج ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوئی،
اور یہ سن ساٹھ کی دہائی ہے،
یہ ساٹھ کی دہائی ہے،
1960
کی دہائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر لکھا گیا، مجھے رسول بخش ولی جو صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہم جب مل بیٹھتے تھے اس دور کے ادیب اور شاعر، تو شیخ ایاز کو ہم کہتے تھے آپ کو دھرتی کی شاعری کرنی پڑے گی، آپ کو اس قوم کو جگانے کے اور اس قوم کو شعور دینے والی شاعری کرنی پڑے گی۔ شیخ ایاز کی شاعری ریسنٹلی مجھے ایک جملہ کہا کشور ناہید نے کہ جب شیخ ایاز کا نام ہم نے سنا تو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ شیخ ایاز حبیب جالب اور یہ سارا ایک انداز کے شاعر ہیں. ظاہر ہے کہ حبیب جالب کا اپنا رتبہ ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, مگر شیخ ایاز میں سمجھتی ہوں کہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے شاعر ہیں, اور وہ اس تسلسل کو لے کر اپنے انداز میں آگے بڑھے جو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے چھوڑا تھا, اسی کو آگے لے کر وہ بڑھے. سو جشن لطیف سے یہ شروع ہوا, اس کے بعد یہ مستقل چلتا رہا, جس میں ہم آگے میں بات کو مختصر کروں تو بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی اور سارا ضیاء الحق کا جو دور آیا وہ شدید ایک ایسا دور تھا جس میں سندھی قوم کو اور زیادہ پیچھے دھکیلا گیا, جس میں ہم ہمیشہ کہا کرتے, آپ کو پتہ ہے کہ ایم آر ڈی موومنٹ اپنی جگہ چلی لیکن
موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, ڈیموکریسی تحریک بحالی جمہوریت جو 1981-82-83 میں اپنے عروج پر پہنچی,
اپنے عروج پر پہنچی. اب اس میں تحریک اس جمہوریت کی بحالی کے لیے جو چلی, اس نے ہمیں بڑے ایک بھٹو کی پھانسی نے, میں سمجھتی ہوں کہ آج کچھ بھی کہا جائے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے اور ہم بات بات پر بھٹو کو زندہ کر دیتے ہیں, بھٹو کو ہم اسی طرح زندہ کر دیتے ہیں بار بار جس طرح ہم ضرورت کے وقت جناح صاحب کو بار بار زندہ کر دیتے ہیں, تو بھٹو کو بھی ہم اسی طرح زندہ کر دیتے ہیں.
جب
سیاسی جب حقوق کی بات ہوتی ہے, صورتحال پر بات ہوتی ہے, تو جس طرح جناح کو زندہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح بھٹو کو بھی زندہ کرنا پڑتا ہے, اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس واقعے نے سندھی قوم کو بہت بڑا شعور بھی دیا
بھٹو کی شہادت,
بھٹو کی شہادت نے.
میں اگر ایوب شیخ صاحب کی طرف آؤں, کیونکہ کچھ تحریکوں کا ذکر ابھی ہم دوبارہ بھی کریں گے, لیکن ایک نور آپا نے بات کہی ہے جس سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں, ذاتی طور پہ کرتا ہوں, ویسے وی او اے کی تو یہ ظاہر ہے رائے نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ذرائع ابلاغ کے ادارے کی, کہ پاکستان جو ہے قومیں صدیوں میں وجود میں آتی ہیں, اور قوم نہ جانے اب آج کل کے دور میں تو قوم کی تعریف ہی نہ جانے کیا ہوگی جس طرح کی, اور پاکستان میں بہت سی کثیر القومی ریاست ہے, پاکستان میں بہت سی قومیں آباد ہیں, آسانی کے لیے لوگ اسے قومیت کہہ لیتے ہیں اور اس کی ایک اپنی ایک ڈیفینیشن ہے نیشنلٹی کی, ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے, اس تھیری میں نہیں جاتے, لیکن ایک میں آپ سے ایک ذرا پرووکیٹو سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر قومیں اتنی جلدی وجود میں نہیں آتی تو پھر 75 سال میں جو مہاجرین یا پنجابی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کے آباد ہوئے یا جو پنجاب سے لوگ آ کے آباد ہوئے, تو وہ سندھی قوم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں 75 برس؟
حارث, آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ 70-75 برس میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکا اور یہ مدغم یا انضمام یا لوگ ایک کیوں نہیں ہو سکے جو باہر سے آئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انضمام کا اسٹارٹ ہوا ہی نہیں ہے, اور یہاں اسٹارٹ ہوا ہے تقسیم کا. پاکستان کے اندر مختلف قومیتوں کو, مختلف نسلوں کو تقسیم کیسے کیا جائے, ان کو لڑایا کیسے جائے, کبھی صوبوں کے درمیان تقسیم رہی ہے, کبھی نسلوں کے درمیان تقسیم رہی ہے. 3 اہم باتیں ہیں جو اس پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو پاکستانی قوم تک بنا سکتے ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن, نمبر 2 انصاف, نمبر 3 وسائل کی منصفانہ تقسیم. یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس اریگولر ہیں. پرولیج کلاسز کو الگ طریقے سے ملتی ہیں, بڑے صوبے کو الگ طریقے سے ملتی ہیں, اور چھوٹے صوبوں, آپ بارش کا آج کا حال احوال بھی دیکھیں نا,
بارش اور سیلاب کا
سیلاب تو تھا ہی نہیں, یہ بارش سیلاب ہو گئی ہے. یہ میڈیا بعد میں جاگی تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ بلوچستان بھی ہمارا کوئی صوبہ ہے جو 90% صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے, اور 70% جو سندھ کے علاقے ہیں وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں. چیف منسٹر, ایک چیف منسٹر, دوسرا چیف منسٹر, تیسرا چیف منسٹر, چوتھا, پانچواں, چھٹا, چھ چیف منسٹروں کے جو اپنے گھر اور آبائی گاؤں،
یعنی
اور
موجودہ چیف منسٹر اور پانچ سابق
ان کے زیر آب ہیں علاقے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ میڈیا، اس کی تشہیر، اس کی باتیں، وہ خود ہم نے انصاف کے طور پر اسی لیے نہیں چلانی کہ ہمیں تقسیم در تقسیم ہی کام آتی ہے، یہ پاکستان طاقت کے لیے، یہ پاکستان تعصب کے لیے ہے، یہ پاکستان پرولیج کلاس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے۔
نور الدا شاہ صاحبہ، نوراپا، آپ بھی اس سلسلے میں، کیونکہ میں نے جو سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ایوب شیخ صاحب سے، وہ آپ ہی کے جواب سے کیوں لے کے پوچھا تھا، تو آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟
دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب سے اس بات پر تو ایگری کرتی ہوں، دیکھیں ریاست نے ایسا ہونے نہیں دیا جو آپ پوچھ رہے تھے کہ جو بعد میں آئے ان 75 سالوں کے دوران یا شروع میں ان کے، وہ کیوں اس کا حصہ نہیں بن سکے، وہ قوم کیوں نہیں، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔
میرا تو سوال یہ ہے نا کہ میں تو اس میں ایک سوال کیا، وہ یہ تھا کہ اگر قومیں صدیوں میں بنتی ہیں تو جو لوگ 75 سال میں آئے، ایک تو یہ بھی تو اصرار ہوتا ہے جو لوگ سندھ سے محبت کرتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، یا جو قدیم زمانے سے سندھی قوم کا حصہ ہیں، کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ ضم ہو جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ انضمام کا پروسیس شروع نہیں ہوا، لیکن وہ 75 سال میں کیسے ضم ہو جائیں اگر صدیاں لگتی ہیں قوم بننے میں؟
دیکھیں صدیاں، میں خود بھی اس طبقے میں سے ہوں جو بعد میں آئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ میرے بڑے بعد میں آئے ہیں، اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں جن کو یہاں آئے ہوئے، جن کے بڑوں کو یہاں آئے ہوئے 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں، وہ ان کے چہرے بھی یہاں کے نہیں ہیں، مگر وہ اپنی شناخت ایز سندھی کرواتے ہیں، اس میں وہ فارسی اور پشتو بولنے والے لوگ ہیں جن کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، ایک تو بات ڈاکٹر صاحب والی بالکل صحیح ہے کہ تقسیم در تقسیم پر یہ پالیسی رکھی گئی پاکستان کو چلانے کے لیے، ورنہ ہزارہ برس سے موجود ہوتی ہے زمین، وطن اپنی شناخت کے ساتھ، جو بعد میں آتے ہیں وہ وہ لوگوں میں نہیں ضم ہوتے۔ آج بھی یہاں سرائکی بھی ہیں، بلوچ نہیں، جس کو ہم بروچ کی بولتے ہیں، بروچ کی بولنے والے بھی ہیں، آج بھی یہاں بہت سی زبانیں بولنے والے ہیں، جنرلی آپ بات پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم سندھی ہیں، پوچھیں گے مادری زبان کیا ہے وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ سندھی ہے۔ میں مہاجر لفظ جو ہے، اگر یہ شناخت ہے تو مجھے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں رہا، اردو زبان اگر جو ہے تو مجھے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہے۔
آپ تو اردو کے لکھنے والے ہیں۔
میں اردو زبان کو سندھ کی زبان جو ہے، میں اس کو اون کرتی ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کی، یہ بھی سندھ کے لوگوں کی زبان ہے، اگر مہاجر محض شناخت کے لیے آپ، لیکن اگر ہم آپس میں ایک ہو جائیں، آپ ایک ہم کس چیز پر نہیں ہوتے؟ ابھی جو انہوں نے کہا کہ اگر سندھ میں سیلاب آ رہا ہے، سندھ ڈوب رہا ہے، اور یہ ہم یوں اس کو دیکھ رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کر، جیسے ہم امریکہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر میں نے یہ بھی ابھی اسی سیلاب میں دیکھا کہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ انسان جاگنا شروع ہوا، وہ جنہیں اس بات پر بھی اختلاف تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ سب لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں، ان کے اندر بھی انسان جاگنے لگا۔ جس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتی ہوں، میں ایک کیمپ میں گئی، ہمارے یہ آرٹس کونسل کا ہی کیمپ تھا، اس کیمپ میں 9-10 عورتیں تھیں جو فل ٹرمز پریگننٹ تھیں، اور کسی بھی وقت ان کا بچہ پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ سیلاب سے گزر کر آئی تھیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ لگا دی، مجھے مدد چاہیے ان 10 خواتین کے لیے، آپ یقین کریں میں رات کو 2 بجے تک فون اٹینڈ کرتی رہی، اگلے دن ان میں سے میجورٹی وہ لوگ تھے جو اردو بولنے والے تھے، ڈاکٹرز تھے، ہاسپٹلس کے لوگ تھے، انہیں کہا ہم حاضر ہیں، آپ جو کہیں، 10 کیا، آپ جتنی چاہیں ہم آپ کو فری میں کر کے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت موجود ہے، اردو اور سندھی بولنے والے کے اندر ایک انسان موجود ہے، محبت موجود ہے۔
تو تقسیم کون
تقسیم
کر رہا ہے؟
تقسیم ہمیں ریاست کرتی ہے، اور ریاست خامخواہ کر رہی ہے، ریاست اتنی تکلیف، ریاست کو اپنا سروائیول چاہیے نا، اس کی بقا اس ملک میں ہے، اس ملک کو بقا حاصل ہوگی تو ریاست کو بقا حاصل رہے گی۔ ریاست تقسیم میں کیوں یقین رکھتی ہے، یہ ایک عجیب ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی نسلیں گزر گئی ہیں۔ ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں تو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ شہر ایسا ہے نا، ہر جگہ دنیا میں اتنے بڑے شہروں میں یہ سارے شہر ایسے ہوتے ہیں، وہاں ان کی زندگی، اپنی گلی، اپنے ایڈریس، اپنی نوکری، ہر جگہ پوری دنیا ایسی ہے۔ یہاں جو سندھی بھی رہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن آپ پیچھے چلے جائیں، آپ حیدرآباد جائیں، پیچھے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اردو اسپیکنگ ہے یہاں پر، کون سندھی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ اردو والا آپ کے ساتھ سندھی میں بات کر رہا ہوگا، اس نے مونچھیں بھی پوری سندھی وڈیرے جیسی رکھی ہوں گی، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہوگی، شلوار کی گھیر بھی اس نے وہی رکھی ہوئی ہوگی، چاہے سندھی ویسی پہنے بھی نہ، لیکن وہ بھی تو ہیں، وہ ضم ہو چکے ہیں۔ وہ سندھیوں میں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، سندھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ سندھیوں میں ضم ہو جائیں، سندھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اردو سے وڈرا کر جائیں، سندھی یہ کہتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ اس دھرتی کے دکھ سکھ میں، اس دھرتی کے لوگوں کے دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آئیے وڈیرا شاہی کے خلاف، فیوڈل سسٹم کے خلاف جنگ کرنی ہے، آئیے ہم دونوں مل کے کرتے ہیں۔ اگر انتہا پسندی والے رویے کی اور دہشت گردی کی اور اس طرح کی سیاست کی مخالفت کرنی ہے، آئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
آپ کو نوراپا نہیں لگتا کہ جو مذہبی شدت پسندی ہے پاکستان میں جو بڑھی پچھلے 40 برس میں، اور پھر ہوتے ہوتے پچھلے 20 برس میں اور زیادہ، وہ بھی ہماری تمام شناختوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ثقافتی شناخت کے لیے بھی، لسانی کے لیے بھی، سیاسی شناخت کے لیے بھی؟
تو یہ تو وہ یہی تو وہ ریپنگ پیپر کریٹ کیا گیا ہے جس کے اندر شناختوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ ایکچولی کس چیز میں بند کیا جائے، کیا کیا جائے؟ آپ کو مسلمان ہیں، جذباتی مسلمان ہیں، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پر بنایا ہے، پھر اسلام کو خطرہ ہے پوری دنیا میں، اس کا قلعہ بھی یہی ہے، یہیں اسلام بچے گا، ادروائز وہ خطرے میں رہے گا۔ سو یہ وہ ریپنگ پیپر ہے، سینس نہیں ہے اسلام کا، اسلام چیز کیا اس کا سینس نہیں ہے، لیکن اس ریپنگ پیپر میں آپ نے سارے ملک کی، قوموں کی، لوگوں کی شناخت کو اس میں لپیٹ دیا ہے۔ اور یہاں جب معاملہ آتا ہے نا کہ اصل معاملہ تو اسلام کا ہے، تو مسلمان ہو کے نہیں ہو، وہاں ایک مسلمان جو ہے ظاہر ایک عام بندہ جس کو صرف کلمے کی حد تک ظاہر جس کا ایمان ہر وقت، یہاں وہ سوچتا ہے کہ اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس کی پرائیورٹی یہ ہو جاتی ہے کہ میں اپنا
اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ کی طرف آؤں اور تھوڑا سا پیچھے جائیں، کیونکہ ہم آ گئے دور حاضر میں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں ہم نے بڑے ایک طریقے سے بہت ساری چیزوں کو کور کیا، لیکن 83 کے ایم آر ڈی موومنٹ کے بارے میں اگر مختصراً کچھ بتائیں، چونکہ آپ اس کے گواہان میں ہیں۔
ذوالفقار علی بھٹو کو سندھی وڈیروں نے ڈچ کیا، بے وفائی کی، اور اس کو اکیلا تنے تنا چھوڑ دیا۔ میں سندھی کہتا ہوں، سندھی وڈیروں نے، جس کو انہوں نے پالا تھا، پوسا تھا، اور سوشلزم کا نام لے کے ان کو ہی آگے کیا، جلسوں میں ذلیل ان کو کیا اور سب کچھ ان کو دیا، پھر انہوں نے سب کچھ وہ کیا، اور ایک دن قید تنہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور مشہور دو چار ان کے جو لیڈر تھے گزر گئے، انہوں نے بیان اور پریس کانفرنس دی کہ ابھی تو بندے کو پیدا ہونا ہے جو بھٹو کو پھانسی دے، پیدا ہو، بڑا ہو اور کسی عہدے پہ، اور آپ خاموش رہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑے ثانیے ہوئے ہیں نا، ان میں یہ ایک بہت بڑے ثانیے کا میری نظر میں ایک باب ہے، چیپٹر ہے، اس چیپٹر پہ جو کم سے کم مزاحمت ہے اس سے تھوڑا پہلے یا اس کے بعد، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہے۔ ہم اس کو اسی لیے چھیڑتے نہیں ہیں کہ سارے وڈیرے، ساری اس کی پارٹی جو ہے وہ شرم کے مارے سر جھکائے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا، اور اپنے لیڈر کو نعرہ بار مارا جیے بھٹو، اندر اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا کی کہ وہ نفرت، وہ غصہ جو عدی نور الہدا شاہ نے پہلے کہا کہ وہ پائل اپ ہو رہا تھا۔ 1981 میں بیگم نصرت بھٹو نے 70 کلفٹن میں بنائی ایم آر ڈی کے لیے، اور جو سارے بھٹو مخالف لوگ تھے ان میں سے اکثریت ان کو ہی کہا کہ آپ آ جاؤ جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ وہ جیسے ہی اکٹھے ہوئے تو ہائی جیکنگ کا آپ کو معلوم ہوگا
جی
کہ
سلام اللہ اور
سلام اللہ ٹیپو والوں کا، اور جو اے ڈی سی طارق رحیم جس میں قتل ہوا تھا، تو اس ہائی جیکنگ کے نام پہ جنرل ضیاء الحق نے بہیمانہ تشدد کر کے سیاسی ورکروں کو، دوسروں کو وہ کر دیا، اور اسی پہ یہ ایم آر ڈی کی تحریک 2 سال موخر ہو گئی۔ 83 کی 14 اگست کو پھر یہ شروع ہوئی، 1983 کو یہ موومنٹ۔ اس موومنٹ میں دو باتیں تھیں، ایک تو سول نافرمانی کی تحریک کو اس طرح چلانا تھا کہ کوئی بھی چیز مارشل حکام کی نہیں ماننی، دوسرا یہ تھا کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے جو رضاکار ہیں وہ سب کے سب رضاکارانہ گرفتاریاں دیں گے۔ ہر طرف سوائے خیبر پختونخوا کے، پاکستان کے باقی صوبے، اس وقت وہ سرحد کا نام تھا، اور 13 تاریخ کو ولی خان نے اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا کہ پہلے احتساب ہو، بعد میں ہم ضیاء الحق کا انتقام لیں گے ضیاء الحق سے۔ تو خیر، تو سندھ میں سب غلام مصطفیٰ جتوئی، لیکن اس کا بیک بون جو ہے وہ تھا فاضل راؤ، عوامی تحریک کا۔ تو فاضل راؤ جیسے گلی کوچے، پہاڑ، کاچھو، کوہستان، تھر، ہر جگہ وہ شخص گیا اور لوگوں کو نکالا باہر، اور لوگوں کی یہ تحریک جو ہے وہ چل پڑی۔ یہ تحریک فل سوئنگ میں پورے 2 مہینے رضاکارانہ گرفتاریوں پہ چلی، تمام پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا اپنے اپنے حساب سے۔ ایم آر ڈی کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سندھ کے غصے کا معلوم ہوا،
اور انہوں نے بہیمانہ تشدد
نہیں اور بہت ساری رعایتیں بھی دینا شروع کیں۔ مثلاً میں بتاؤں، سی ایس ایس کا رزلٹ آ چکا تھا تو کولیٹرل کچھ لوگ پاس کروائے، جس میں امتیاز شیخ ابھی جو سندھ کا وزیر ہے وہ سی ایس ایس پاس نہیں تھا، لیکن جو آخری فیل شدہ لوگوں میں تھے ان میں سے امتیاز شیخ اور بہت سارے جو ہے وہ کولیٹرل انہوں نے پاس کیے کہ سندھ کو ہمیں حصہ دینا پڑے گا۔ بہت ساری باتوں پہ سندھ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، وہ آہستہ 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 یہ ایم آر ڈی کا وہ ہوا۔ ایم آر ڈی نے نگیٹولی یہ بھی دیکھا کہ 3-4 علاقے ہیں، لاکھاٹ ہے، مورو ہے، خیر پور ناتھن چھا ہے، جس میں لوگوں نے ہیلی کاپٹر سے بام شیلنگ بھی دیکھی،
گن شپ، ہیلی کاپٹر گن شپ سے فائرنگ
دیکھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پنل خان چانڈیو سکرن ڈسٹرکٹ نواب شاہ، جس کو اب بے نظیر آباد کہتے ہیں، اور اس میں روڈ پہ قرآن پڑے ہوئے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اور ایک وقت میں 34 لوگ جو ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، یہ اب ذرا تھوڑا سا آگے آئے، یعنی یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوئے، حالانکہ جنرل ضیاء الحق نے لوگوں کو مراد دینے کی بھی کوشش کی، مگر عمومی طور پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اور سامعین، ایم آر ڈی کا موومنٹ سندھ میں جس بری طرح سے کچلا گیا، مگر پنجاب میں بھی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں اور لوگوں نے شاہی قلعہ کاٹا ہے۔ اور میں اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہونی ہے یا ہو چکی ہوگی، جنہوں نے اسی موومنٹ کے تحت لاہور کا قلعہ راولپنڈی سے گرفتار ہو کے 6 سال کاٹا۔ اچھا، اب ایک بات بڑی میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑا سا تیزی سے آگے آئیں، اور نور آپا سے میں پوچھوں کہ جو متحدہ قومی موومنٹ، جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھا، اس نے سندھ کی سیاست پر کس قسم کے اثرات مرتب کیے؟ الطاف حسین صاحب کی جب تحریک، کیونکہ یہ بھی ضیاء الحق کے زمانے میں ہی کام شروع ہوا اور یہ ایم آر ڈی موومنٹ کے فوراً بعد ہوا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ مراعات دے رہے تھے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک طرح سے ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ 1984 میں یہ جو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی،
نہیں 78 میں
تو اے پی ایم ایس او بنی
84 میں مہاجر،
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اور 84 میں مہاجر قومی موومنٹ بنی جو کہ 97 میں پھر متحدہ ہوئی، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ تو یہ جو دور ہے 1987 میں ایم کیو ایم کا سندھ کے دو بڑے شہروں میں بلدیاتی الیکشن جیتنا نومبر 1987 میں، اور پھر 88, 89, 90 سے ہوتے ہوئے ہم 92, 93, 94 تک آ جائیں جب ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا، تو یہ ساری جو اس کی سندھ کے سماج پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟
حرس ایم کیو ایم نے کیا اثرات چھوڑے؟ انتہا پسندی نے، پلس میں اس میں ایڈیشن کر دوں کہ انتہا پسندی نے کیا اثرات چھوڑے سندھ پر اور سندھی سندھ کے لوگوں پر، جس میں اردو بولنے والے بھی ہیں اور سندھی بولنے والے بھی ہیں۔ ایک بہت بڑی دوری، بہت ہی شدید قسم کی تلخی، زہر، نفرت کا بیج ایم کیو ایم کے ذریعے بو دیا گیا ہے یہاں پر۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف ایم کیو ایم، رد عمل بھی ہوا ہے، احتجاج بھی ہوا ہے اس کے خلاف، لیکن احتجاج اور چیزیں، رد عمل بھی ہوا ہے، اور رد عمل کے جواب میں ہم نے بھی، ہم ایز سندھی ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، ایسا نہیں ہے کسی نے، لیکن جو انتہا پسندی استعمال کی گئی ہے دہشت گردی کی صورت میں، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں آج، آپ جب آج کے دن پر بیٹھے مجھ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، تو میں اس سوال کو، آپ کے سوال کو اس لیے گول کر رہی ہوں، میں سوال کے جواب کو اس لیے مختصر کرتے ہوئے واپس اپنی بات پر آ رہی ہوں کہ اس نے عام اردو بولنے والے پر جو اثر چھوڑا، عام سندھی بولنے والے پر جو اثر چھوڑا، نسلیں تباہ ہو گئیں۔ 30 سال کے عرصے میں 30 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور نسلیں تباہ ہوئیں، خاص طور پر کراچی میں جو ہے بہت کچھ ہوا جس میں 3 نسلیں تباہ ہوئیں، ان کا فیوچر، ان کا کریئر۔ اردو مڈل کلاس جو ہے، اردو سپیکنگ مڈل کلاس، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز بننے جا رہا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ زمانہ نہ آتا، یہ اس طرح استعمال نہ کیا جاتا انتہا پسندی کو ریاست کی طرف سے، یہ ریاست کا بویا ہوا بیج تھا، اگر نہ کیا جاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ بہترین کمبینیشن نکلنا تھا اردو مڈل کلاس اور سندھی سپیکنگ اربن کلاس کا، ایک حسین کمبینیشن تیار ہونا تھا جو نہیں ہونے دیا گیا، صرف اس لیے کہ ہم الگ الگ رہیں۔ میں اس موضوع پر یوں اس کا کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایم کیو ایم کہاں ہے، کون کس طرح استعمال ہوا ہے، کون کیا آج بھی زبان بول رہا ہے، کون بالکل چپ ہے۔ ایک طوفان تھا، ایک میں سمجھتی ہوں ایک دھول تھی جو دونوں طرف سے چھائی ہوئی تھی، جو چھٹ گئی ہے، تو اب صرف سوالات باقی رہ گئے ہیں
اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ایوب شیخ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دیکھیے، کچھ تو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو شہری غربت جو ہوتی ہے نا، اربن پاورٹی، تو اس اور کراچی کے اپنے جو انتظام کاری کے مسائل ہیں، یا حیدرآباد شہر کا جو حال ہے، جہاں جو نئے سندھی اگر آپ انہیں کہہ لیں، یا جو مہاجرین آ کے آباد ہوئے، ان کی بڑی تعداد آباد ہے، تو ان کے مسائل پر بھی تو کسی قسم کی کوئی پیش رفت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہوئی، اور وہ استعمال ہوا معاملہ، انہیں یہ بتایا گیا کہ تمام تر توجہ جو ہے وہ ان علاقوں پر دی جا رہی ہے جہاں سندھی اکثریت میں ہیں، اور جہاں دیگر بعد میں آنے والے ہیں وہاں توجہ نہیں دی جا رہی، تو یہ بھی تو معاملہ رہا۔
حارث، مسئلہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا، میڈیا کا ایک گھناؤنا رول جو ہے نا 60s سے جو چلا ہے، ابھی تک چلا
وہ جاری ہے،
جاری ہے، اور اس میڈیا نے آپ کو یہی پورٹری کیا ہے۔ ایک بات میں آپا کی بات سے ایک جملہ اضافی ایم کیو ایم پہ بولنا چاہتا ہوں۔ ایم کیو ایم نے لٹرلی حقیقی طور پر یہاں کی اردو بولنے والی آبادی کے ساتھ وہی کام کیا جو ون یونٹ نے سندھیوں کے ساتھ کیا، جو آمریت نے پورے ملک کے ساتھ کیا۔
اب آخری آپ کا کامنٹ اگر میں لے لوں، اس کے بعد یعنی آپ سے آخری سوال، پھر نور آپا سے میں پوچھوں گا کچھ اور، کسی اور موضوع سے متعلق جڑا ہوا مگر ایک علیحدہ موضوع۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بینظیر کی شہادت جو سن 2007 میں ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مسلسل حکومت اس کے بعد 2008 سے اب تک ایک مستقل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 70 کی دہائی کے بعد 88 سے 89-90 پھر اس کے بعد ایک 90 کی دہائی کے وسط میں ایک مختصر دور، مگر اب پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 14 سال سے ہے سندھ میں، اور بی بی کی شہادت ہوئی، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، تو اس کے سندھی سماج پہ کیا اثرات ہوئے مرتب، اور کیا ایلینیشن بڑھا، اور کیا اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اس پہ کیپٹلائز کیا، یا کوئی اور وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی مستقل جیتتی چلی آ رہی ہے؟
ایک تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہے، میں شہادت اسی لیے نہیں کہتا کہ یہ شاید مذہبی معاملہ ہے اور مذہب کو طے کر رہا ہے کون شہید ہے کون نہیں ہے، قتل جو ہے نا وہ بہت اچھا لفظ ہے، اور وہ قتل ہوئی ہے سر عام سر شام، لیاقت علی خان قتل ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو قتل ہوئے، شہید وحید جو ہے نا وہ دراصل اس لیول کو، اس جو جرم ہوا ہے نا ان کے ساتھ، کرائم ہوا ہے اس کو کم کرتے ہیں، لفظ شہید شہادت یہ سیاسی لوگوں کا خود ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، میڈیا اس ڈرامے میں ان کے ساتھ ہے، میں کبھی بھی نہیں کہتا، مقتول کہتا ہوں، قتل کہتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد 14 برس سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کاش میں ابھی، مجھے اس سوال کا معلوم ہوتا نا کہ یہ بھی حارث پوچھے گا، تو میں ایک کتاب لے آتا، اس کا نام ہے جنم قیدی، وہ ایک یوسف سندھی ہے، اس کا پیش لفظ محمد ابراہیم جویو نے لکھا، جویو صاحب نے اس پیش 2 پیج کا پیش لفظ ہے اس میں لکھا ہے کہ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ سندھ میں جنم قید جو ہے وہ 14 برس کا کیوں ہوتا ہے، یہ 14 برس جنم قید رہی ہے پوری سندھ پیپلز پارٹی میں، فیف ڈم ہے ضلع کے ایک ایک وڈیرے کی، اس کی غلامی یہ ابھی پاکستان میں سندھی لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ ابھی ان کو پہلے ان وڈیروں سے بھی غلامی سے آزادی لے۔
میں آخری سوال، آپ کی ظاہر ہے کہ رائے کا میں احترام کرتا ہوں، اور ضروری نہیں کہ مجھ سمیت بہت سے سامعین اس سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت اہم رائے ہے اور اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، کچھ سیاسی ناکامیوں کا بھی پس منظر ہے اور انتظام کاری کی ناکامیوں کا بھی پس منظر ہے۔ میں اگر آپ سے آخری سوال، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، اب جس شعبے سے آپ بنیادی طور پر وابستہ ہیں اس سے متعلق کروں، اور پھر ایک بات آپ نے کہی تھی اور وہ بڑی اہم بات تھی کہ دانشوروں نے، سیاسی جماعتوں نے نہیں، آپ نے کہی غالباً یا ڈاکٹر صاحب نے کہی، دونوں نے ہی کہی کہ جو سندھ کی پاکستان کے بننے کے بعد، انگریز سے آزادی کے بعد جو پہلی تحریک ہے وہ تحریک ون یونٹ کے خلاف ہے، جو باقاعدہ تحریک ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی کھوڑو صاحب کا اور دیگر، ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن جو بڑی تحریک شروع ہوئی تو وہ دانشوروں نے چلائی۔ تو ایک تو اس وقت سندھی میں لکھا کیا جا رہا ہے، اور سندھی فنون لطیفہ کی کیا، یعنی کیسے آپ دیکھتی ہیں اسے، کیا امکانات ہیں، کیا کنسرنز ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک لکھنے والے کا نام لیں، یا تصویر بنانے والے کا، یا گانا گانے والے کا نام لیں، یا والی کا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین اور مرد یہ کام کر رہے ہیں، اور لکھنے والے ہی ایک دانشوروں کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے؟ اور جیسے ون یونٹ کے وقت وہ اکٹھے ہوئے، تو ویسے ہی تمام زبانیں جو یہاں بولی جاتی ہیں ان کے بولنے والے دانشور اکٹھے ہو کے کیا سندھ کی وحدانیت کی، سندھ کے حقوق کی پاسداری کی تحریک نہیں شروع کر سکتے؟ 2 سوال ہو گئے اصل میں، یعنی ایک ساتھ۔
دیکھیے، ہر چیز کو آپ وقت کے مطابق، حالات نہیں، وقت جو بدلتا ہے، زمانہ جو کروٹ لیتا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو دیکھیں گے۔ انسان کا افراد کا، انسان کا نہیں بلکہ افراد کا جو مزاج بدلا ہے اس زمانے میں، اور ہر ایک اپنی اپنے انداز سے اپنی سوچ رکھتا ہے، سو شاید اس طرح ایک جگہ نہ مل بیٹھیں، شاید اس طرح کی تحریک نہ چل سکے، لیکن آج بھی سندھی دانشور، سندھی ادیب، سندھی شاعر، وہ کسی بھی لیول پر ہو، وہ آج بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اچھا میں اس کا یوں آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل سندھ میں کچھ ہو جائے، مثال کے طور پر بتاتی ہوں، میں نے خود نے بحریہ ٹاؤن پر یہاں پروٹیسٹ ہوا، میں نے بہت زیادہ گالیاں کھائی ہیں اس پر۔ کس بات پر گالی کھائی ہے؟ میجورٹی سے کھائی ہے کہ میں اس میں خاموش کیوں تھی، میں نے کیوں منع کیا کہ یہ نہ کرو، یا میں نے اس پر کیوں کمنٹ کیا۔ میری بات کا مقصد یہ ہے، میں نے اس کا برا نہیں منایا، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی سندھی نوجوان خاص طور پر آج بھی اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ جب سندھ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو بولنا کس نے ہے؟ دانشور کو بھی لفظ چھوڑ دیں، سندھی افسانہ نگار نے بولنا ہے۔ بولے گا کون؟ سندھی شاعر بولے گا، سندھی ناولسٹ بولے گا، یہ سارا دن لکھ رہا ہے اور بولتا کیوں نہیں ہے؟ یہاں سندھ میں ایک مزاج ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے اوپر ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں کہ ہمارا کام ہے بولنا۔ آپ نے ابھی جو یہ وڈیرا سسٹم اور سارا سیاست میں جو معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے، سوال کس پر آتا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بولتی ہیں؟
اچھا یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ سندھ میں بہت مخصوص ہے، اختصاص کے ساتھ ہے کہ سندھی لکھنے والوں کا
یہ سندھی ریڈر جو ہے وہ لکھنے والوں کو کہتا ہے کہ تم چپ کیوں؟ سیلاب آیا تم کیوں چپ رہے؟ اگر آغا سراج درانی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کا جو ہے، عوام کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے، تو تم چپ کیوں ہو؟ تم کیوں اس پر بات نہیں کر رہے ہو؟ یہ چیز ہے،
یہ ایک سماج کی ہے۔
ان حالات میں سندھی ادیب جو بھی لکھ رہا ہے، آج نوجوان ہیں، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ینگ دانشور بھی ہیں ہمارے، وہ سب اپنا اپنا حصہ آج بھی ڈال رہے ہیں۔
آپ پر امید ہیں؟
میں پر امید ہوں۔
بہت بہت شکریہ محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، میں آپ دونوں کا نہایت ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات، سامعین، مجھے یقین ہے کہ یہ گفتگو بہت سے نئے سوالات کو جہاں جنم دے گی، وہیں جو پرانے سوالات حل طلب ہیں ان کے جواب بھی تلاش کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔
اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے، وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔
پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے 75 سالوں پر۔